کسی اور نے لکھا ہوا ہے کہ جب وہ سوال نامہ آیا کہ ہم کیسا ایجوکیشنل سسٹم چاہتے ہیں، آیا صرف لڑکیوں کے لیے، کو ایجوکیشن کے لیے، تو اس کے مطابق میں اپنا ایک ایکسپیرینس بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے اسکول اور کالج میں کو ایجوکیشن میں پڑھا، کبھی لڑکوں سے فرینڈ شپ کی کوشش نہیں کی، لیکن پھر بھی ایک بات بتانا چاہتی ہوں، چونکہ انسان کمزور ہے، انسان کے ذہن میں ضرور لوگوں کی ایک تصویر رہ جاتی ہے، آپ دوسروں کو کم از کم شکلوں سے پہچاننے لگتے ہیں، پھر دل میں بھی کچھ خیال آنے لگتے ہیں، لا ما رحم ربی. میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سی لڑکیاں کو ایجوکیشن کے بغیر بھی خراب ہو جاتی ہیں. بہرحال آپ دیکھیں کہ اسلام کا ایک مزاج ہے، وہ مزاج کیا ہے کہ انسانوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو اور ہر اس رکاوٹ کو دور کیا جائے جو تقویٰ کی راہ میں حائل ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی مذاق کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں، مزاح کر رہے ہیں، تو وہ ایک اور طرح ساؤنڈ کرتا ہے، لیکن کبھی کسی مرد کے ساتھ مذاق کر کے، جیسے آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات دکانوں پہ کھڑی عورتیں دکاندار کے ساتھ یا کہیں بھی جہاں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو مذاق کرنا شروع کرتے ہیں یا فرینکنس میں بات کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اسلام جو مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے تقویٰ کا، اس کو یہ سب کچھ کتنا سپورٹ کرتا ہے. یعنی ایک عورت کا مرد سے یا مرد کا عورت سے مذاق کرتے چلے جانا اور ایسی مجلسوں سے اٹھ کر آپ اپنے ایمان کے لیول میں کتنا اضافہ پاتے ہیں، اور مستقل طور پر ایسے ماحول میں رہ کر آپ اپنے اندر دین اور خیر اور بھلائی کا کیسا مزاج پاتے ہیں. اس وقت مارکیٹ میں ایک ڈیوائس بہت بک رہا ہے جس کو کمیونیکیشن سکینر کہتے ہیں، جو فون کالز اور موبائل کال کیچ کر لیتے ہیں. اس تجسس نے بہت سے گھروں میں جھگڑے کھڑے کر دیے. جی ایک گمان کے بارے میں ایک بڑا اچھا سوال ہے کہ بعض اوقات بچوں کے بارے میں آپ کو کچھ گمان کرنا پڑتا ہے تو اس کی کس حد تک اجازت ہے؟ کمیونیکیشن تو اپنی جگہ ہے، لیکن بعض اوقات بچوں کے بیہیویئر اور رویے کے، گھر سے باہر کیا کرتے ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں کیا کرتے ہیں، کہاں تک اس بات کی اجازت ہے؟ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بلا وجہ آپ ٹو نہ لگائیں کہ ایک ایک چیز آپ ان کی چھانٹیں، چھپ کے فون سنیں یا ان کی لکھی ہوئی چیزیں پڑھیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں مثلا آپ بچے کی الماری صاف کر رہے ہیں اور اس میں کوئی آپ کو ایسی چیز نظر آتی ہے، مثلا اگر آپ اپنے بچے کا بیگ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ایک ربڑ نظر آتا ہے یا شارپنر نظر آتا ہے جو آپ نے خرید کر نہیں دیا، اب آپ کے پاس ایک دلیل ہے کس بات کی کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، یہ آپ نے تجسس کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی چیز آپ کے بچے کے بیگ میں ہے یا الماری میں یا کمرے میں ہے کہ جو آپ کی خریدی ہوئی نہیں، آپ کی دی ہوئی نہیں، گھر سے نہیں لی گئی، کہیں اور سے آئی ہے. اب آپ کے دل میں بدگمانی آتی کہ کہیں اس نے چوری تو نہیں کر لی، یا آپ سوچتے ہیں کہ کسی نے اس کو گفٹ تو نہیں دیا، یا کوئی بھی اور برا خیال آپ کے دل میں آتا ہے. اب یہ بدگمانی ہوئی کیونکہ اس کے پیچھے ایک سبب تھا. اب آپ کا کیا کام ہے، آپ کیا کریں، اس کے فرینڈ سے پوچھیں یا خود اس سے پوچھیں؟ اس سے پوچھیں، اسے کہو بھائی یہ کہاں سے آیا، یہ کس نے دیا تم کو؟ اچھا پھر اگر آپ دیکھیں کہ اس نے مثلا چرایا اور آپ کو اس کی حرکتوں سے پتا چل گیا کہ بس وہ چپکے سے کہیں سے اٹھا لائے، کیونکہ بچوں کے لائف میں ایک فیز ایسا آتا ہے نا کہ جب ان کو چیزیں اکٹھی کرنے کا شوق ہو جاتا ہے اور ان کو بھی اتنا کانسیپٹ نہیں ہوتا چوری کیا ہے اور زوری کیا ہے یا کچھ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو دنیا میں ہے اپنے گھر میں اپنی ہے تو باہر بھی اپنی. تو ایسے میں سمجھانے کی ضرورت ہے. ایک دم کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ کر ڈرانے، دھمکانے اور خوف زدہ کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ایسا خوف بیٹھ سکتا ہے کہ کبھی دوبارہ وہ آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرے گا. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی چیز ہے اور وہ ایڈمٹ کر لیتا ہے تو آپ اسے سمپلی بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ہمیں صرف اپنی چیزیں لینی چاہیے. اور سمجھانے کا ایک بہت افیکٹو طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے بیگ سے یہ چیز نکال لے، کوئی تمہارے کمرے سے یہ اٹھا کے لے جائے، کوئی تمہارے پوچھے بغیر تمہاری چیز استعمال کرے، تمہیں کیسے لگے گا؟ وہ بتائے گا کہ مجھے اچھا نہیں لگے. کیونکہ بچے اپنی چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسو ہوتے ہیں کہ ہماری چیز کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، ہماری چیز چھوٹا سا کاغذ بھی کوئی نہ اٹھائے. تو جب ان کو اچھا نہیں لگتا تو دوسروں کا اٹھانا بھی اچھا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح آہستہ آہستہ آپ ان کو بہت اعتماد دے کر ان کی ایسی بری عادتیں چھڑوا سکتے ہیں. اچھا ہم لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں, بزدل ہوتے ہیں. بچے نے غلطی کی, اس سے تو نہیں پوچھیں گے, اس سے پوچھ اور ایک شہرت کر دیتے ہیں اس کی خرابی کی. کیونکہ بعض اوقات جس سے آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کے فرشتوں کو بھی نہیں خبر ہوتی, اور اس طرح آپ کے پوچھنے سے آپ ہی کے بچے کی ایک برائی اس کے سامنے آ گئی, وہ اس کی نظروں میں بھی گر گیا. غیبت سننا, کرنا تو آپ روک لیں گے کہ نہیں بھائی مجھے نہیں کسی کی بات کرنی, چھوڑو کیا فائدہ. لیکن اس کا کیا کریں گے جب دوسرے آپ کے پاس آ کے کہانی کرنے لگے. غیبت جب کوئی آپ کے سامنے آ کے کرے, اچھا مواقع کیا ہوتے ہیں کب غیبت زیادہ ہوتی ہے؟ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا, کھانے پہ اکٹھے ہوئے, شادیوں پہ, یعنی تفریح کے موقعوں پر عموماً ریلیکس موڈ میں زیادہ دوسروں کی ڈسکشن ہوتی ہے. یا پھر انسان اپنے بالکل کلوز سرکل میں زیادہ غیبت کرتا ہے, بالکل اپنے فیملی کے اندر, جیسے شوہر کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, یہ مواقع ہوتے ہیں. اپنے گھر کی حد تک تو آپ یہ علاج کر سکتے ہیں کہ کوئی آیت یا حدیث غیبت سے متعلق لکھ کے سامنے لگا دیں اور سب کو ایک دفعہ بتا دیں, اور جب کوئی کرنے لگے تو ادھر اشارہ کر دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مثلا کوئی کوڈ ورڈ رکھ سکتے ہیں. قرآن پاک میں کہا گیا, کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو مثلا آپ کہہ سکتے ہیں مردہ گوشت, یا کوئی بھی ورڈ ایسا کہ جس سے پتہ چل جائے کہ غیبت ہے. اگر ایک شروع ہوا ہے تو دوسرا اس کو جواب دینے کی بجائے اگر ہنستے ہنستے وہ کوڈ ورڈ بول دے تاکہ اس کو یاد آ جائے تو وہ رک جائے. موضوع بدل دے اور کہے اللہ ہدایت دے بس سب کو, کیا کیا جائے. یعنی ایک شخص سنایا جا رہا ہے, کہانی سنایا جا رہا ہے, تو بجائے انٹرسٹ لینے کے تھوڑا بددلی سے سنیں. پھر کیا کہ جواب دینے کے اور شامل ہونے کے بجائے کہیں بس اللہ ہدایت دے سب کو, اس کے لیے دعا کر دیں, اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور اس کو بھی دے, ہم سب کے حالات درست کریں. افسوس ہوتا ہے, کیوں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں, اس قسم کے جملے جس سے دوسرا شخص بد مزہ ہو جائے. پھر اسی طرح اگر خود سے شروع ہو جائے تو اپنے ساتھ ایک عہد کر لیں کہ میں صدقہ کروں گی تاکہ دنیا میں ہی کفارہ ہو جائے. تو بار بار کے صدقے سے یا تو غیبت چھٹے گی یا پھر جیب خالی ہوگی. اگر موقع ہو اس مجلس سے اٹھنے کا تو اٹھ جائیں. جیسے دو چار لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا, تو دیکھا کہ اکیلا نہیں ہے مہمان, تو کسی کام کا بہانہ کر کے فوراً اٹھ گئے. جب ایک اٹھتا ہے نا تو وہ جو سنانے والا ہوتا ہے اس کی سنانے میں وہ مزہ ہی نہیں رہتا, وہ خرابی ہو جاتی ہے. نہ ہی اٹھ سکیں تو پھر ٹائم دیکھیں یا ادھر ادھر دیکھیں, ایک دم کوئی چیز نکال کے پڑھنے لگ جائیں یا یہ کوئی چیز صاف کرنے لگ جائیں, یا کوئی جو بھی کوئی ایسی بات پاس ہو اس کے ساتھ اب توجہ بانٹ دیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑے غیبت کر رہے ہوتے ہیں نا, ماں باپ ہوتے ہیں یا ساس سسر, اس میں انسان بڑا مجبور ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں کیا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ شروع ہو گئے سنانا تو سن لیں, اس کے بعد جس کی جا رہی ہے نا اس کی کوئی اچھی سی بات جواب میں سنا دیں. تو پھر یعنی روکنا بھی مشکل, کچھ اور کریں گے تو غصہ اور کریں گے کہ دیکھو میں بات کر رہی ہوں یہ سنی نہیں رہی کچھ. تو جب وہ سب سنا چکے ہیں تو تھوڑا سا سر ہلاتے رہے ہیں یا ان کو توجہ کرتے رہے ان کی طرف, پھر اس کے بعد, ویسے میرا تجربہ یہ ہے یا میں نے ایک دفعہ دیکھا وہ شخص بہت اچھا, آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اپنا اوپینین بدل لیں گے کہ ہاں ہاں ویسے کہتی تم ٹھیک ہی ہو, وہ ہے ایسا ہی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا اس نے ایسا کیا میں اس سے پوچھوں گی. آپ یہ بھی جملہ کہہ سکتے ہیں, اچھا ویسے ہے تو یہ بڑی غلط بات لیکن میں اسے چھوڑوں گی نہیں, پوچھوں گی اس نے کیوں کیا. اس سے بھی دوسرا ڈر جائے گا, اسے بلیک میل کریں تھوڑا سا کہ اچھا اس نے پوچھ لیا تو پول ہی کھل جائے گا. اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ سے کسی کی ہو گئی ہے یا ہوتی رہی ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کریں, اس کی طرف سے صدقہ کریں, اور یہ سوچیں ضرور کہ میں اپنی اتنی ساری نیکیاں اس کو دے چکی ہوں. یاد رکھیے کہ کچھ لوگوں کا رویہ ہی زندگی میں شکایتی ہوتا ہے, انہیں ہر چیز سے شکایت ہوتی ہے, انہیں ہر انسان سے شکایت ہوتی ہے, ہر سسٹم سے شکایت ہوتی ہے, وہ ہر وقت شکایت سے بھرے ہوتے ہیں, انہیں کوئی اچھا نہیں لگتا دنیا. ایسے لوگوں کی کمپنی سے بچیں. اگر اپنے رشتے داروں میں ہے تو پھر تو صلہ رحمی کرنی ہوگی, لیکن اگر کوئی دوستوں میں ہے, تعلق والوں میں ہے, اس کمپنی کو اوائڈ کریں, ورنہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بھی نیگیٹو نہ ہو جائیں, آپ بھی ہو جائیں گے. ایسے شخص سے گفتگو کم سے کم کریں, ورنہ وہ آپ کا ذہن بھی نیگیٹو کر دے گا. اچھا مثلا غیبت کیا ہوتی؟ اب یہ دیکھو نا, آج اتنا سارا پڑھا دیا ہمیں, بس گاڑی چلائی ہوئی ہے, کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے. یا اسی طرح وہ فلان جو میرے ساتھ بیٹھا تھا نا, ایسے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ بس سمیل ہی آئی جا رہی تھی, اور اس قسم کی باتیں. اب آپ دیکھیں کہ اب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو شریک ہونا پڑتا ہے. اب جب آپ کو پتا چل گیا کہ اس شخص کے روز ہی ایسے کمنٹ ہوتے ہیں, یہ صرف خامیاں چنتا ہے لوگوں کی, اس کو کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی, تو ایسے شخص کو اگنور کر جائیں. اس لیے کہ اگر آپ نیگیٹو تھنکنگ والوں کے پاس مسلسل بیٹھیں گے تو آپ زندگی میں کوئی تعمیری کام نہیں کر سکیں گے. وہ تو بیمار ہیں نفسیاتی, آپ کو بھی کر دیں گے, کیونکہ نہ تو آپ ان کی بات کاٹ سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کاٹیں تو ناراض ہوتے ہیں, نہ ہی تو پھر اوائڈ کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسرے کو احساس دلائیں کہ یہ بات جو تم مجھے کہہ رہے ہو, اگر اس کو پتا چل گئی جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے, تو وہ کیا سوچے گا تمہارے بارے میں. یعنی ڈائریکٹ اس طرح نہیں, لیکن تاثر اس طرح کا دیں. پھر آپ دیکھیں کہ کوئلے کو جتنا بھی رگڑے نا تو کیا نکلتا ہے, اندر سے کچھ اور نہیں نکلتا. غیبت جتنی بھی لمبی کریں, جتنا بھی اس میں آپ انوالو ہوں, تو نکلتا کچھ نہیں, اس میں سے حل نہیں ہوتا مسئلہ. اس لیے ایسی باتوں کو آگے بھی نہ لے کے جا لیں. یعنی اگر کسی نے کر ہی دیا نا آپ کے ساتھ, بس ادھر ہی بند کر دیں, ادھر ہی گندگی کا ڈھکنا بن کا بند کر کے اٹھیں, ختم, بلا دیں اس کو. کیونکہ ہم اپنا مشن سمجھ لیتے ہیں آگے پھر اس شخص تک باتیں پہنچانا. تو وہ کوئلہ اٹھایا وہاں سے اور پھر اس کو رگڑا اور اپنے ہاتھ بھی کالے کیے اور دوسرے کا منہ بھی کالا کیا اور اس کی گرد اڑائی اور ہر طرف تباہی پھیلائی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ بھی سوچیں کہ اگر میں نے کسی کی حمایت کی اس کی غیر موجودگی میں, تو اللہ تعالیٰ میری حمایت کا سبب بھی بنائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے نا, اگر آپ کسی کا دفاع کریں گے اس کی غیر موجودگی میں, تو آپ کی عزت پہ جہاں حملہ ہوگا پھر آپ کا بھی دفاع ہوگا وہاں. یہ سوچ کر دوسروں کا دفاع کیا کریں, دوسروں کو پروٹیکٹ کیا کریں. اگر ہم حقیقی معنوں میں رحماء بینہم ہیں نا, تو ہم صرف سامنے والے کو خوش نہیں کریں گے, ہم اس کا بھی دھیان رکھیں گے, اس کو بھی پروٹیکٹ کریں گے جو سامنے نہیں, اس کی بھی لائلٹی رکھیں گے. کسی نے سوال لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ برا کرتا ہے اور میرا دل بہت رنجیدہ ہے, تو میں کیا کروں, کیا کسی کو شکایت نہ کروں؟ اگر کسی کو کرتا ہوں تو غیبت ہو جائے گی اور میری نیکیاں اس کی طرف چلی جائیں گی, تو کیا کروں؟ آپ کو پتا ہے, لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کسی برائی کو بآواز بلند کہنا پسند نہیں کرتا مگر جس پہ ظلم کیا گیا. یعنی مظلوم کو یہ حق ہے کہ اپنے ظلم کی شکایت کسی کو سنائے. جیسے کل کی تفسیر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مظلوم ظالم کے خلاف فریاد کر سکتا ہے، مقدمہ دائر کر سکتا ہے، حق مانگ سکتا ہے، اس ظلم کو رکوانے کے لیے مدد طلب کر سکتا ہے. لیکن ایسی باتیں ہر مجلس میں کہنے اور اخباروں میں چھاپنے کی نہیں ہوتی. ان کو نشر نہ کریں، کیونکہ برائی کو نشر کرنا بھی ایک پولوشن میں ہی آ جاتا ہے. کیا کریں؟ اس کے پاس جائیں جو آپ کی مدد کر سکے. مثلا انہوں نے کہا کہ اگر دیورانی برا کرتی ہے تو ہسبینڈ کو بتانا. ہاں ہسبینڈ کو بتا دیں، لیکن اتنی ہی بات کریں جتنی ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ہم پھر اس کو بڑھا چڑھا کے اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ جس سے وہ پھر بہتان اور الزام تراشی میں آ جاتا ہے. جو ہی بہتان شروع کیا اس پر، دوسرے کو زیادہ ہی برا ثابت کرنے لگے، پھر نیکیاں جانے لگیں گی. جہاں تک اپنا دکھ سنانے کی بات ہے یا رونے کی یا اپنا غم ہلکا کرنے کی، اس کی اجازت ہے. لیکن یہ نہیں، پہلے ہسبینڈ آئے اس کو سنایا، تھوڑی دیر میں بچے آئے ان کو سنایا، پھر تھوڑی دیر میں ساس آئی ان کو سنایا، پھر تھوڑا اماں کے گھر گئے وہاں سنایا، سارا وقت یہی قصہ دہرایا. نہیں، ہر شخص کو زندگی میں کوئی نہ کوئی دکھ غم جب پہنچتے ہیں تو اس کا دل چاہتا ہے کہ ان کا شکوہ کہیں کرے. ایک کام اگر آپ کرنے لگیں تو انسانوں کو سنانے میں بہت حد تک کمی آ جائے گی، ضرورت بھی کم محسوس ہوگی. چپکے سے کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں کوئی نہ ہو. اچھا ہے رات ہو، کیونکہ دن میں تو کوئی نہ کوئی آ جائے گا، آپ کو روتا دیکھ لے گا. اور پھر چپکے چپکے اللہ تعالی سے باتیں کریں، خوب شکایتیں لگائیں لوگوں کی، خوب لگائیں، پھر ان کے لیے بھی دعا مانگ لیں اور اپنے لیے بھی مانگ لیں. اب دیکھیں آپ کا دل ایسے ٹھنڈا ہو جائے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات جس کو آپ ہمدرد سمجھ کے اس سے بات کرتے نا، وہ الٹا آپ کے ہی پیچھے پڑ جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں تم بھی تو قصوروار ہوگے نا، تمہاری بھی تو کہیں غلطی ہوگی. اگر سامنے نہیں کہتا تو پیچھے کہے گا جا کے، وہ آیا تھا فلانا اپنا قصہ لے کے میرے پاس. بات یہ کہ وہ تو خود ہی ایسا ہے، اس کے ساتھ ہونا ہی چاہیے. اچھا یو ڈیزرو اٹ، تمہارے ساتھ ہونا چاہیے. بعض کو الٹا شوہر ہی تانے دینے لگیں گے. پھر تو کہاں تک کس کو سنائیں گے؟ کون اتنا سنسیئر ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ سب کچھ سنائیں اور وہ پھر آگے پھیلائے نہ، اور پھر اس کا حل بھی کر دے آپ کو. ایک ہی ذات ہے وہ. ٹھیک ہے، انسانی حد تک سنسیئر لوگوں کے پاس اپنا مسئلہ بیان کر کے ایڈوائس لینا وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اس میں بھی بہت محتاط کہ زائد بات نہ زبان سے نکلے، جتنی بات ہے اتنی ہی رہے. اور بلا ضرورت جن کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ان تک نہ بات جائیں. جی انہوں نے کہا کہ اگر آپ شکایت کر رہے ہیں تو آپ تو ٹھنڈے ہو رہے ہیں، مگر دوسرے شخص کا دل برا ہو گیا اس کے بارے میں جس کی شکایت آپ نے کی. ایسے میں بسا اوقات آپ نام نہ لیں، آپ ویسے ہی کہانی بتا دیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو مجھے. اس میں بہت سیف سائڈ ہو جاتی، الا یہ کہ مشورہ لینے والا آپ سے کوئی رشتہ پوچھ بیٹھے کہ بھی آپ کا کیا رشتہ ہے جس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے، تاکہ وہ مسئلے کو سمجھ کے آپ کو کوئی اچھا حل بتا سکے. بعض اوقات دونوں پارٹی سمجھتی ہیں کہ ان پہ ظلم ہوا، تو ٹھیک ہے دونوں ہی اپنا اپنا پھر مقدمہ لے کے جائیں گی. کوئی ایسا کام شروع کر دیں کہ بھول جائیں لوگ کیا کر رہے ہیں. غیبت سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ، خود کو اتنا مصروف کر لیں نہ دوسروں کو سنانے کا ٹائم ملے، اور نہ آپ کو سننے کا اور نہ آپ کو دوسروں کو سنانے کا، اور یہ یاد ہی نہ رہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا زیادتی کی. جی ہاں، ایز اے ڈاکٹر اجازت ہوتی ہے، جیسے میرے پاس آپ لوگ آتے ہیں بہت سے مسئلے شکایتیں کرتے رہتے، میں ادھر سے سنتی ہوں ادھر سے بھلا دیتی ہوں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے, اس کو بھڑکانا نہیں چاہیے, اور مزید تجسس نہیں کرنا چاہیے. جس حد تک وہ بتا دے بتا دے. جی ہاں, بعض لوگ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے رہتے ہیں, وہ بس وہ شکایتی لوگ ہوتے ہیں جن کا رویہ ہی زندگی میں شکایتی ہوتا ہے, جنہیں صرف کالی چیزیں نظر آتی ہیں. بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے کہ بعض اوقات بچوں کو کچھ رشتوں کے بارے میں بتانا پڑتا ہے کہ وہ ان سے محتاط رہیں ورنہ انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے زندگی میں. بات یہ ہے کہ ایسا عموماً سسرالی رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے نا, ان کی ہمارے ساتھ نہیں بنتی نا, نند بھابھی کی نہیں بن رہی, ساس بہو کی نہیں بن رہی, لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بڑے مہربان ہوتے ہیں, خیر خواہ ہوتے ہیں. بازو کا شوہر بیوی کی نہیں بن رہی ہوتی, بیوی لے کے بیٹھ جاتی ہے بچوں کو باپ کے خلاف بڑکانے, باپ لے کے بیٹھ جاتا ہے ماں کے خلاف بڑکانے, اور بچے بیچ میں حیران پریشان ہوتے ہیں, اور ہر ایک یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ خیر خواہ ہو کر دوسرے کی شر سے بچانے لگا. ماں سے بچ کے رہنا, بڑی خراب ہے تمہاری ماں, یا باپ کے پاس نہ جانا. اب وہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کدھر جائیں تو کدھر نہ جائیں. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے بچوں کو بھی بڑی سمجھ دی. صبر کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ آپ معاملہ کرتے جائیں, بچوں کو اپنا اوپینین خود بنانے دیں. الا یہ, مثلا مجھے ایک ای میل آئی کسی بچی کی, اسٹوڈنٹ کی, وہ کہنے لگی کہ بچپن میں وہ یہاں تھی, پھر امریکہ چلی گئی, پھر ابھی واپس آئیں کسی کام سے. کہنے لگی کہ میں جب چھوٹی تھی میرے ماموں تھے یا مطلب محرم رشتے دار تھے, انہوں نے مجھ پر زیادتی کی کوشش کی, پھر ہم لوگ یہاں سے چلے گئے, لیکن آج تک میں نے یہ بات اپنی ماں کو نہیں بتائی, کسی کو نہیں بتائی. اب یہ کہ کسی کو تو پتا نہیں, بظاہر وہ بہت کائنڈ اور بڑے اچھے ہیں اور خاندان والے بھی ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, لیکن مجھے وہ واقعہ بھولتا نہیں. اب میں کیا کروں, کیونکہ اب عید آ رہی ہے تو میری والدہ یہ چاہتی ہے کہ میں عید وہاں مناؤں انہیں رشتے داروں کے ہاں, کیونکہ باقی پیرنٹس وغیرہ تو باہر ہیں ہمارے کام. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اگر جاتی ہوں انہیں کے گھر دوبارہ, تو ایک تو یہ کہ میں وہ سب مجھے پرانا حادثہ یاد آتا ہے, اگر نہیں جاتی تو قطع رحمی ہوتی ہے, ماں کی ناراضگی آتی ہے, مجھے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اس کو جو مشورہ دیا گیا وہ یہ کہ آپ ذکر تو کسی سے نہ کریں, جائیں اور خود محتاط رہیں کہ ان کو آئندہ ایسا کوئی موقع نہ ملے, قطع رحمی نہ کریں, کیونکہ صرف اس وجہ سے جو باقی گھر کے رشتے دار ہیں ان سے بھی ملنا کٹ جائے گا. تو رشتے داروں میں تعلق تو رہنا چاہیے, لیکن ایسے لوگ جہاں موجود ہوں ان سے محتاط بھی رہنا چاہیے. بچوں کو نہ صرف یہ کہ کسی خاص رشتے دار سے بچنے کا سبق دیں, ان کو آن دا ہول اچھائی برائی کا فرق بتائیں, ان کے اندر ایک ایسا معیار پیدا کر دیں, ایک ایسا میزان پیدا کر دیں کہ وہ خود پہچانے. مثلا میں نے اپنی زندگی میں ایک اصول بنایا تھا کہ اپنے بچوں کو کسی کے بارے میں میں نے کچھ نہیں کہنا, چاہے اگر میرا زندگی میں کسی سے کوئی کلیش ہے بھی یا نہیں بھی, یہ کسی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی یا نہیں کی, مجھے نہیں بتانا. بالکل ایک پلین ذہن کے ساتھ ان کو براٹ اپ کیا, لیکن میں نے دیکھا کہ جو ہی یہ سینسیبل ہوئے انہوں نے خود نوٹس لینا شروع کر دیا کہ فلاں شخص ہمارے گھر میں آتا ہے تو وہ دوسروں کی برائیاں کرتا ہے, وہ اچھا انسان نہیں. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ غیبت کرنا بری بات ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے, کسی کا مذاق اڑانا بری بات ہے, لہذا اگر کوئی اور آ کے کر رہا ہے تو وہ فوراً ڈیٹیکٹ کر لیا انہوں نے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو بچوں کو اوور آل, مثلاً مردوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں, کس طرح ان سے بچیں, خواہ وہ رشتے دار ہو یا غیر ہو یا کوئی بھی ہو, اگر آپ ایک بچی کے اندر یہ سینس ڈیولپ کر دیں کہ اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھنا, دوسرے کی نظروں کو پہچاننا ہے, دوسرے کے سٹائل کو انداز کو, تو پھر آپ کو کسی کو پن پوائنٹ کر کے نام لے کے یہ نہیں کہنے کی ضرورت, وہ تمہارا فلانا جو ہے نا رشتے دار وہ بڑا ایسا ویسا ہے تو تمہیں اس کے پاس نہیں. ویسے ہی ایک اندر ڈیٹیکٹر جو ہے وہ اس کو اسٹرانگ کر دے. نام لے کے کسی رشتے دار کی برائی بچوں سے بھی نہ کریں, ہرگز نہیں, ورنہ ایک بہت بری عادتیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. بچوں کا انٹرسٹ ہی صرف یہ رہ جاتا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, مائیں بچوں سے جاسوسی کرواتی ہیں, ظلم ڈھاتی ہیں ان کی شخصیت. جو دیکھو دادی کیا کر رہی, جو دیکھو پپھی کیا کر رہی ہے, کیا پکا ہے ادھر, فلاں کو دیکھنا, اچھا کون آیا تھا, سب بچوں کی پرسنالٹی کو مسخ کر دیتے ہیں. اور یہی چیزیں پھر بچے بڑے ہو کر بغیر آپ کے بتائے خود ہی کرنے لگتے ہیں, اور یوں جھگڑے کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. یہ کہہ رہی ہے کہ جتنی بھی آج تک میری فرینڈز رہی ہیں, میں نے دیکھا کہ وہ اپنی خالاؤں کی, نانی کی بڑی تعریف کریں گی اور دادی اور پھپھی وغیرہ کی بہت برائیاں کریں گی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ نسل در نسل ہمارے معاشرے میں پہلے دن سے یہ نفرت بٹھا دی جاتی ہے, کیونکہ وہ اپنا کلیش ہوتا ہے نا, ایک اس رشتے کی وجہ سے جو ایک ساس اور بہو شوہر کے رشتے داروں کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ بچپن سے ہی ہم بچوں میں ڈیولپ کر دیتے ہیں. پھر وہ اپنے ذہن سے نہیں سوچ پاتے, اور خاص طور پر خدا کے لیے کبھی باپ سے بدگمان نہ کریں بچوں کو, باپ کیسا بھی ہو. کبھی اپنی لڑائی میں بچوں کو انوالو نہ کریں, یا آپ کے بچوں کے لیے نقصان دے. آپ اپنے بچے پہ ظلم ڈھا رہے ہیں اس کا ذہن پلوٹ کر کے, کہ وہ رشتوں کی محبت نہ جانے نہ سیکھے. ہو سکتا ہے آپ کا شوہر آپ کے لیے اچھا نہیں, وہ اپنے بچوں کے لیے بہت اچھا ہو. تو بچوں کو لطف لینے دیں باپ کی محبت کا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اگر بچوں کو آپ بتانے شروع ہو جائیں گے نا کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے, تو بچے آپ کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھنے گے کہ ہماری اماں ہی ایسی ہے. اور پھر ماں کی کوئی عزت نہیں رہے گی, ماں کی بات نہیں سنیں گے, ماں کی کوئی جو ہے نا اہمیت ان کی نگاہ میں نہیں رہے گی. بالکل, جو بچے نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ براٹ اپ ہوتے ہیں, پھر جب وہ خود اپنی ازدواجی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک وہی امیج رکھتے ہیں کہ شوہر تو اچھے ہو ہی نہیں سکتے, اور ساری دنیا کے مرد بہت برے ہیں. اور یہ بہت اچھا سوال کیا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان چونکہ ایک بہت فرینکنس کا رشتہ ہوتا ہے, اس لیے عموماً یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ دونوں تو دنیا بھر کی بیٹھ کے برائیاں کریں, کبھی کسی کو ڈسکس کریں, کیونکہ فرینکنس جو ہے نہیں, اس فرینکنس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایسے اوقات میں کہ جہاں کوئی آپ کو سن نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا تو آپ گفتگو کا موضوع صرف لوگوں کی برائیاں رکھ لیں. نہیں, وہ ایک سینگ تھی نا کسی کی, اسمال مائنڈ ڈسکس پیپل, یعنی اس سے آپ کے ذہن کا اندازہ ہوتا نا کہ آپ کا اپنا لیول کیا ہے. کسی نے سوال لکھا ہے کہ کسی سے بدگمانی کرنا یا غیبت کرنا, بدنام کرنا سخت گناہ ہے, یعنی خود ہی کو بدنام کریں, لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے صرف اپنی ذہنی پریشانی بیان کرنے کے لیے کوئی مشورہ لے تو کیا یہ غیبت ہوگی؟ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ یہ غیبت نہیں ہوگی, لیکن کسی مخلص انسان سے جائز حدود کے اندر, یہ نہیں کہ انسان مشورہ لے رہا اور ساتھ خود بھی گالیاں دینا شروع. کیونکہ بعض لوگ آپ کے پاس شکایت لے کر آتے ہیں نا, تو وہ صرف شکایت نہیں لاتے, ساتھ گالیاں بھی لاتے ہیں. یعنی شکایت کرنے میں بھی اعتدال. بہت سے لوگ غیبت اس طرح کرتے ہیں کہ ساتھ توبہ توبہ کہتے جاتے ہیں. اسی کو حضرت علی نے توبۃ الکذابین کہا تھا نا. ہم کو کسی شخص سے اذیت کی حد تک تکلیف پہنچتی ہے, ایسے میں رجوع اللہ تو ہوتا, لیکن ایک انسانی فطرت کے تحت دل چاہتا ہے کہ اپنے کسی غم گزار دوست سے بھی ڈسکس کریں. بس پھر کسی ایک سے ہی ڈسکس کر لیا کریں, یہ نہیں کہ آپ جو رستے میں مل جائے اس سے ڈسکس شروع کر دیں. اور ہر ایک کو غم گسار بھی نہ سمجھا کریں خدا کے لیے. ہم ہر ایک کو غم گسار سمجھ لیتے ہیں اور اس کے اب سامنے اپنی کہانی رکھنے لگتے ہیں, اور الٹے ذلیل ہو جاتے ہیں دوسروں کی نگاہوں میں. اس سے پرہیز کریں, اس سے غم گھٹتا نہیں بڑھتا. اچھا ایک اور بات, شکایتوں کی ریپیٹیشن اور شکایتوں کے تذکرے اور شکایتوں کی تکرار سے کبھی زندگی سکون نہیں پا سکتی. یہ جتنی چیزیں ہیں نا, تجسس ہو, غیبت ہو, یہ سب کیا ہیں؟ کوڑے کے مختلف ڈھیر. اس کوڑے کو سمیٹ کے کسی ڈبے میں ہی بند کر دیں اور دبا دیں. اس کوڑے کو سمیٹ کے کسی ڈبے میں ہی بند کر دیں اور دبا دیں, کسی گاربیج میں پھینک دیں اس کو, زیادہ بہتر ہے. کچھ حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وقتی طور پہ غم ہوتا ہے, غصہ آتا ہے, بس ختم, پھینکا, آگے چلے. غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، ایک صحابی کسی ضرورت سے حاضر خدمت ہوئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ ایک چھوٹے سے خیمے میں تشریف فرما تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا اندر آ جاؤ. بولے سرکار کیا پورا آ جاؤں؟ یہ جملہ سن کر آپ مسکرانے لگے. جب سنت نبوی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ گفتگو میں خوش مزاجی کو اپنا شعار بنایا، اور ویسے بھی یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی مسلسل سنجیدگی کی حالت میں نہیں رہ سکتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کو ہمیشہ بیزاری اور اکتاہٹ سے دور رکھا، بلکہ انہوں نے اپنی تبلیغ بھی اس انداز میں کی کہ ہزاروں لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خوش مزاجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ضرورت تھی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کے طور پر ایک شخص سے پوچھا، بتاؤ تمہارے ماموں کی بہن سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ وہ شخص بہت ہی سادہ لو تھا، سر جھکا کے سوچنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ارے بھائی کیا تم اپنی ماں کو بھول گئے؟ وہی تو تمہارے ماموں کی بہن ہے. غرض یہ کہ خوش مزاجی ایسی صفت ہے کہ جس سے دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کل پوچھا گیا تھا نا کہ پھر مزاح کون سا مزاح ہے جو جائز ہے، تو اس میں بعض اوقات آپ دیکھیں کہ الفاظ کا آگے پیچھے کرنا جس میں کسی کی بےعزتی مقصود نہ ہو، یا بعض اوقات ایسے سوال کرنا یا ایسا انداز ہونا کہ جس سے جو بات ہے یا گفتگو ہے وہ لائٹ ہو جائے، تو یہ ایک فن بھی ہے اور ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں محتاط الفاظ میں کہ مسنون انداز بھی ہے. اصل چیز جس سے منع کیا گیا نا کہ لا یسخر قوم من قوم، اس کی اسپرٹ کیا ہے؟ کہ دوسرے کی توہین نہ ہو، دوسرے کی اذیت مقصود نہ ہو. اچھا، اسی طرح گمان کے بارے میں ایک بہت اچھی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں مسلسل 3 دن تک کہا کہ یہ شخص اہل جنت میں سے ہے. یعنی ایک شخص کو آپ دیکھتے تو کیا فرماتے؟ یہ جنت والوں میں سے. تو لوگ بہت پھر اس بات کے متلاشی تھے کہ کیا چیز ہے جو اس کو جنت میں لے جانے والی ہے. ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے معمولات تو بہت عام ہیں، یعنی آپ ایک بالکل نارمل عام انسان معلوم ہوتے ہیں، کوئی ایکسٹرا عبادت وغیرہ نہیں، تو حضور نے آپ کے لیے یہ کیوں کہا ہے کہ آپ جنتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ عبادت تو میں اتنی نہیں کرتا، ہاں ایک کام ہے جو میں ضرور کرتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں رکھتا، اور جو کسی کو نعمت دی جائے اس پر حسد نہیں کرتا. یعنی دوسرے کو نعمت ملنے پر بھی میں خوش ہوتا ہوں اور اپنے دل میں کسی کا برا نہیں رکھتا، دل صاف کر لیتا ہوں. یہ بات بظاہر دیکھنے میں جتنی آسان لگتی ہے اتنی ہے نہیں، کیونکہ ظاہر کی گندگی تو نظر آتی ہے تو انسان ڈسٹنگ کر لیتا ہے، دھو لیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، مگر دل کی نظر بھی نہیں آتی نا، اس لیے اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی. اچھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز ہمیشہ صاف رہے. مثلاً آپ بے شک ہاتھ دھو کے نکلیں، تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت ہو تو آپ کو پھر ہاتھ دھونے ہوں گے، کہ کسی نہ کسی چیز کو آپ ٹچ کر چکے ہوں، بظاہر میل نہ بھی نظر آئے لیکن مسنون بھی یہ کہ کھانا کھانے کے فوراً پہلے ہاتھ دھوئے جائیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز محض سجاوٹ کے طور پر بھی ہو تو اس کے سجانے اور اس کی مینٹیننس میں بسا اوقات بہت خرچ اٹھتا جاتا ہے. شیشے پہ کچھ بھی نہ پڑے تو آپ دیکھیں گے کچھ دن کے بعد گدلا نظر آئے گا، گرد تو پڑتی ہے. اسی طرح دل کے اوپر بھی گرد پڑتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص آپ کو اذیت دے اور آپ کے دل پہ گرد نہ آئے. جس طرح ایک صفائی پسند انسان اپنے سامنے کی چیز پر کوئی داغ برداشت نہیں کرتا، اسی طرح جنت میں جانے والے اپنے دلوں پہ کوئی داغ برداشت نہیں کرتے اور ان کو ساتھ ساتھ دھو ڈالتے ہیں. کسی نے سوال پوچھا ہے کہ ایز اے سائیکارٹسٹ کچھ لوگوں کی باتیں سننا پڑتی جو عموماً غیبت میں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ کسی مریض کی باتیں سننا تو منع نہیں، لیکن جو چیز منع ہے کہ سن کے آگے کوٹ نہیں کریں. مثلاً اگر ماں اور بیٹی ایک ہی ڈاکٹر سے مریض ہیں تو یہ نہیں کہ بیٹی جو باتیں ماں کے خلاف بتا کے گئی ہے وہ ماں کے آنے پر اس کو بتا دی جائیں، اور جو ماں کہہ کے گئی ہے بچوں کی شکایات وہ بچوں کے آنے پہ ان کو پہنچا دی جائیں، تو اس طرح تو سب علاج ہو گیا. جی پرووک نہیں کرنا، اور ساتھ ساتھ اپنے کمنٹ نہیں دینے کہ ہاں واقعی بہت ظالم ہے. اسی طرح جیسے چغلی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو اگر کسی شخص کے پاس آپ بیٹھے ہیں اور وہ کسی کے بارے میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ وہ بات پھر اس تک نہ جا پہنچائیں، کیونکہ اسٹیمولس اور رسپانس کے بیچ میں جو وقفہ ہے اور جس میں آپ بہتر ڈیسیزنز لے سکتے ہیں، جو دراصل انسان کا اختیار ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں وقتی طور پر جذبات میں آ کر ہم کچھ فیصلے کر بیٹھتے ہیں، فوری طور پر رسپانس دے دیتے ہیں. اگر ہم فوری جواب دینے سے پرہیز کریں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو بیچ کا وقفہ ہے وہ ہم سے بہتر فیصلہ کروائے گا، اگر وقتی طور پر خود کو کنٹرول کر لیں. بعض اوقات ہم ایک بات سنتے ہیں کسی کی، فوراً آگے پہنچاتے ہیں، اچھا کرنے والا بھی بھول چکا ہوتا ہے اس نے کی، لیکن جس تک پہنچی وہ ہمیشہ کے لیے بدگمان ہو جاتا ہے اس سے جس نے اس کی برائی کی، اور اس طرح تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں سے کوئی ایک دوسرے کی بات مجھ تک نہ پہنچایا کرے، یعنی شکایتیں لگانا جس کو کہتے ہیں نا، شکایتیں مت لگایا کرو، کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں تم لوگوں کے پاس آؤں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف اور بے روگ ہو. اچھا اس میں یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پہنچانا ضروری ہوتی. اول تو ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ نہیں انل منکر کرو، اگر تم دیکھ رہے ہو ایک شخص کو غلط کام کر رہا ہے تو بجائے جا کے شکایت لگانے کے کیا کرو، خود روکو اس کو. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ مثلا آپ کے ساتھ بیٹھی لڑکی کچھ کر رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک چٹ پہ لکھ کر مجھے بھیج دیتے ہیں کہ آپ ذرا فلاں رو میں دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے. اچھا اب یہ کتنا لمبا پروسیس ہوا نا، ایک چٹ آپ نے لکھی، وہ کتنے لوگ ڈسٹرب ہوئے، وہ مجھ تک بات پہنچی، میرا سبق ڈسٹرب ہوا، یقیناً غصہ بھی آیا کہ یہ کلاس ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ لمبی کہانی کرنے کی بجائے بہتر کیا تھا کہ جو چٹ آپ نے مجھے لکھی وہ لکھ کر اس کو دے دیتے، تو وہیں سے کام آسان ہو جاتا نا، کہ نہیں. اس میں سے ٹائم بچانے کے لیے اور بہت سارے مشکلات کمپلیکیشنز سے بچنے کے لیے کون سا طریقہ زیادہ آسان ہے؟ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر لینا. دیکھیں آپ نہ سوئیں نہ کھائیں یا کوئی بھی اور جو غلط کام آپ دیکھیں، اگر آپ زبان سے نہیں کہہ سکتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، لکھ کے دے سکتے ہیں. اگر آپ خود نہیں کسی کو دے سکتے تو آپ کسی کو دے سکتے ہیں کہ آگے پہنچا دیں اور وہ کہہ دے کہ یہ پیچھے سے کسی نے دیا ہے مثلا. اور ایک اور بات کہ جب آپ وہ لکھیں یا کہیں تو اس میں روڈ لینگویج استعمال نہ کریں، احساس ضرور دلائیں، کوسچنز ریز کریں، کیا ایسا کرنا درست ہے، کیا ایسا کرنا ایمان کا متقاضی ہے یا منافقت ہے یا خیانت ہے، یا یہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے ہمارا یہ عمل. یعنی سوال کر کے دوسرے کے ضمیر کو بیدار کریں، لیکن اسی میں کیا ہوگا، وہ نصیحت بھی ہوگی، اسی میں ملامت ہوگی، اسی میں سب کچھ ہو جائے گا. یہ کسی نے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ لکھا ہے کہ میری فیملی میں خاتون نے کسی شادی میں اپنی بہو کو پیچھے سے کچھ برا کہا اور ساتھ میں برا منہ بنا کر ہاتھ سے اشارہ بھی کیا. اتفاقاً اس وقت وہ پورا سین ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا، کیونکہ اس وقت ویڈیو والا اسی طرف کی فلم بنا رہا تھا. اب جہاں جہاں وہ فلم دیکھی جاتی ہے تو سب لوگ اس بات پر تبصرے کرتے ہیں اور ان خاتون سے سب کا دل برا ہوا ہے. کیا ہم ڈرتے نہیں کہ ہم سب کی بھی پورا وقت ویڈیو بن رہی ہے جو آخرت میں پوری مخلوق کے سامنے دکھائی جائے گی. کیونکہ حشر کے میدان میں لوگ انتظار میں کھڑے ہوں گے نا, تو وہ کیا دیکھیں گے وہاں کھڑے ہو کے؟ سب کے اعمال دیکھتے جائیں گے. ایک اور روایت ہے, ربی بن خزیم سے پوچھا گیا, آپ نے کبھی کسی پر تنقید نہیں کی؟ انہوں نے جواب دیا, ابھی میں اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوں, اس لیے دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کی غلطی پر بھی اس کو احساس نہ دلائیں, یا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ چونکہ میں خود غلط کام کرتا ہوں اس لیے میں دوسروں کو نہیں منع کرتا. نہیں, ان المنکر کا جو فریضہ ہے یہ اپنی جگہ ہے, تنقید نہ کریں لیکن کسی کی غلطی کا احساس بھی ضرور دلائیں, یہ اس کے ساتھ احسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انصر اخا کا ظالمن او مظلومن, اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. لوگوں نے کہا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی, ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا, اس کو ظلم سے روک کر. ایک شخص سے غلط کام کر رہا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرتا رہے کیونکہ میں خود بھی کرتا ہوں اس لیے میں اس کو کیوں روکوں, تو اس میں یہ کہ خود بھی رکیں اور دوسرے کو بھی روکیں. لیکن محض بیٹھ کے دوسروں کو کریٹیسائز کرتے جانا, فلاں ایسا کام نہیں کرتا, فلاں ایسا ہے, اور صرف کمپلینٹس اور کوئی سجیشن نہیں. یعنی ایک رویہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ شکایتیں ہم خوب کرتے ہیں, نقص خوب نکالتے ہیں, لیکن مشورہ کوئی نہیں دیتے. یہ رویہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ دوسرا شخص صرف شکایتیں سن کر بیزار ہو جاتا ہے. اگر آپ کو کسی سے ہمدردی ہے تو شکایتوں کے ساتھ ساتھ مشورے بھی دیں, تب آپ سچے ہمدرد ہیں, اور اس سے آپ دوسرے کی اصلاح بھی کریں گے اور مسائل بھی حل ہوں گے. لیکن اپنے پاس کسی مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شکایتیں کرنا, کیڑے نکالنا, تنقید کرنا, نقص نکالنا, عیب دلانا, یا پھر ظالم ہونے کے باوجود دوسرے کی مدد کرنا اس طرح کہ اسے اس مشکل سے نکالا جائے, نکلنے میں مدد دی جائے, اس کا حل پیش کیا جائے. واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک کسی آرٹسٹ نے کوئی تصویر بنائی اور کسی پبلک پلیس پہ لگا دی اور اس کے نیچے لکھا کہ اس پر تنقید کریں, یا کچھ ایسا ہی جملہ تھا. تو بے شمار لوگوں نے اس پہ تبصرے کیے. پھر اگلے دن اس نے لکھا کہ اصلاح کی تجاویز پیش کریں, اس سے بہتر بنا کے دکھائیں. اپنی دنیا میں بیٹھ کے دوسروں کے کام پہ تبصرے کرنا نہایت آسان ہے, لوگوں کی خامیاں چننا بہت آسان کام ہے, کسی بھی انسان کی کمزوریاں تلاش کرنا بہت دل پسند مشغلہ ہے, لیکن اس سے بہتر اس کام کو کر کے دکھانا یہ بہت کم دیکھا گیا ہے. اسی لیے ہمارا معاشرہ رحماء بینہم نہیں بنتا. مثلا کوئی کھانا بنا کر لاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی حال نہیں اس کھانے کا, اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, اس میں. جیسے آپ گھر جاتے ہوں گے, جو کچھ پکا ہوتا ہوگا اما نے پکایا یا کک نے پکایا یا کسی بہن نے پکایا یا کسی نے, اس میں منہ بسورنا, اس پہ باتیں بنانا, اس پہ سب کرنا بہت آسان ہے. لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اس سے بہتر بنا کے رکھیں اور صبح بنا کے رکھ جایا کریں, تو ہم میں سے کتنے لوگ واقعی باعمل ہیں؟ پھر ہمیشہ, یعنی جہاں بھی شکایت آئے, شکایت کا موقع, تو فوراً دیکھا کریں حل کیا ہے, اسے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے, اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی. کیونکہ جس کو نقص نظر آ رہا ہے اس کو حل بھی ضرور نظر آ سکتا ہے, تبھی تو اس کو نقص نہ لگ رہا ہے. وہ کسی چیز کی خامی کس کو نظر آتی, مثلا میں اور آپ ہو سکتا ہے کسی تصویر کو دیکھیں تو ہمیں تو بہت ہی اچھی لگ رہی ہو، لیکن ایک آرٹسٹ اگر اس کو دیکھے تو وہ صحیح معنوں میں بتا سکتا ہے یہاں یہ کمیاں کہ. تو اس کو صرف یہ کہہ کر نہیں چلے جانا چاہیے بلکہ تجویز کرنا چاہیے، مشورہ دینا چاہیے اس شخص کو جس نے وہ تصویر بنائی کہ آپ اس میں اس اور اس چیز کی اصلاح کر لیجئے. اگر ہماری قوم کا یہ مزاج بن جائے چند دنوں میں ہمارا ملک سنور سکتا ہے. مثلا ہم سب ٹیلی ویژن پہ بہت تنقید کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی سنجیدہ کوشش کی ہو کوئی آلٹرنیٹ دینے کی؟ ہم مختلف لوگوں کے رویوں پہ بہت تنقید کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے بہتر حل بھی پیش کیا ہو؟ کیا اللہ کے ہاں ایسے اعمال نامے دکھانے کے قابل ہیں جس میں محض اعتراضات بھرے ہوئے ہوں؟ دل کھولا گیا تو بدگمانیوں سے بھرا ہوا وہیں لپیٹ دے انسان. قیامت کے دن حس سے لما فی الصدور، دل کھولے جائیں گے نا، جیسے آپ کسی بوتل کا ڈھکنا کھولتے ہیں اور اس سمیلی ہو، کیا کرتے ہیں؟ بند کر کے بن میں پھینکتے ہیں، یہ کچھ تھا اس میں مگر خراب ہو گیا، اس سے پھینکو اس کو. کیوں کہا گیا التی تتلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ دلوں تک جا پہنچے گی، دلوں کو پکڑے گی. ان کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا کہ دل اتنی گندگیوں سے بھرے ہوئے تھے دیکھنے کے لائق نہیں تھے. وائس میل کھولی گئی تو وہ غیبتوں اور تانوں اور ان چیزوں سے بھری ہوئی، وہ سننے کے قابل نہیں. اور جب اعمال دیکھے گئے کوئی سیدھا نہیں، فیصلہ ان کو جنت میں پہنچاؤ. ایسے ہی ہونا ہے نا، کاش ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہوتے، کاش خود کو دیکھ سکتے ہوتے. آسمانوں جیسی وسیع جنت کو پانے کے لیے اپنے دل کو آسمانوں جیسی وسعت بھی دینا پڑے گی. مذاق اڑانے کا ایک رویہ یہ بھی ہے کہ کسی کی انسلٹ کرنا پھر کہنا میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ بہت عام ہے. پہلے کسی کو ٹیز کر لیا، خوب ستا لیا، پھر جب دوسرا رونے لگا تو کہا تم اتنے تھوڑے دل کے ہو ابھی رونے بیٹھ گئے ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا. یہ خود کو جسٹیفائی کرنے کا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے نا، دوسرے کو ذلیل کر لیا پھر کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو چھوٹا سا مذاق نہیں سہ سکتے، پھر الٹا بلیم کیا دوسرے کو. کسی نے لکھا ہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ، غیبت سے بچنے کا اچھا طریقہ ہے. کسی نے لکھا ہے میری والدہ محترمہ کا بہترین شغل غیبت کرنا ہے، جب میں جواب میں اس شخص کی تعریف کروں تو اور زیادہ مجھ سے خفا ہوتی ہیں، اگر سنی انسنی کروں اور زیادہ توجہ نہ دوں تو اس پر بھی بہت برہم ہوتی ہیں. میں اکثر دل پر بھاری بوجھ لے کر ان کے پاس سے اٹھتی ہوں، غمگین ہوتی ہوں، پہروں روتی ہوں، جبکہ خدا جانتا ہے کہ میں نیک نیتی سے ان کے پاس جاتی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت حقیقی مسئلہ ہے. بعض اوقات جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں دوسرے بچے ان کو پوچھتے نہیں تو جو بچہ ان کے پاس جا کے بیٹھے وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے بچوں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑھاپے میں جو شخص خوش مزاج ہو وہ حقیقت میں اچھا انسان ہے. کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے میں بہت زیادہ تلخ مزاج ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً خواتین ان میں سے. کبھی بہوؤں کی برائیاں، کبھی بیٹیوں کی، کبھی بیٹے کی شکایتیں، کبھی شوہر کی، کبھی اس کی، کبھی اس کی، کیونکہ دنیا سے ایک مایوسی کسی کیفیت ہوتی ہے. جی ہاں، اس پر کچھ ہمیں مزید حل سوچنا چاہیے کہ بزرگوں کے لیے کیا مصروفیات رکھیں کہ ان کو بھی اس مشکل کو ڈر لگتا ہے نا کہ دنیا سے اب جانے کے دن قریب ہیں اور یہ اعمال نامے میں کیا بھر رہے ہیں. بعض اوقات کسی بوڑھے بیمار کو دیکھنے کے لیے جائیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اتنے تھوڑے دن باقی ہیں اور یہ محض لوگوں کی برائیاں کیے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں یا کچھ. ایسے بزرگوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابراڈ میں والنٹیئرز بیٹھ کر ان کو کتابیں سناتے ہیں. جی ہاں، ایک ڈاکٹر تھی، وہ کافی ایجڈ ہے میرے خیال ابو 70 تو ہوں گی, تنہا رہتی تھی, یہاں بچے ان کے باہر تھے, اتنی اچھی مصروفیت اپنی بتائی کہ وہ جس کا پتہ چلتا ہے کوئی ضرورت مند ہے تو اس کے پاس جا کے بیٹھنا, ہسپتال لے جانا, ڈاکٹر اس کے پاس لے جانا, یعنی سوشل ورک کا ایسا چھوٹا چھوٹا کام انہوں نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے فرصت ہی نہیں یہ سوچنے کی کہ میرے بچے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور جب میں اپنے بارے میں ترس کھاتی بھی ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بچوں کی طرف سے, کیونکہ بڑے اور کچھ نہیں چاہتے, ایک کمپنی چاہتے ہیں, تھوڑی سی محبت اور توجہ چاہتے ہیں, تو کہتی ہیں کہ میں ہمیشہ ایسے مریضوں اور ایسے بوڑھوں اور ایسے بیماروں کو دیکھ کر حوصلہ پکڑتی تھی کہ نہیں, ان سے میں زیادہ بہتر حال میں ہوں. ڈپینڈ کرتا نا ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ بچے تو پھر بچے ہیں, مگر بڑوں کے جب تک سینسز ہیں اس وقت تک تو معافی نہیں. ہاں سینسز ختم ہو جائے تو پھر اور بات ہے, پھر سینسز ختم ہو جائے تو پھر نہیں کرتے. ہاں یاد دہانی کرا دے ان کو, اصل میں وہ بڑھاپا پھر بچپن کی طرف لوٹا دیتا نا انسان کو, تو جیسے بچوں کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے, اگر کسی بچے کو آپ تنہا چھوڑ دیں ختم ہو جائے, وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. تو بالکل اسی طرح بوڑھوں کو بھی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے, اہمیت چاہتے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے کہ شاید ہم دنیا میں بیکار ہو گئے اور ہماری اہمیت نہیں رہی, اور خصوصاً جو لوگ بہت اچھے اچھے اور بہت مصروف زندگی گزارتے ہیں ان کا بڑھاپا اور تلخ ہو جاتا ہے جب وہ کام نہیں کر پاتے وہ جو کرتے رہے. اب بات یہ ہے نا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ اسکولوں میں پوچھا جاتا ہے کہ بچے دادا دادی کے پاس تو نہیں رہتے, کمبائن فیملی سسٹم تو نہیں. بڑی حیرت ہوئی مجھے یہ سن کر کہ کسی اسکول میں باقاعدہ یہ پوچھا جاتا ہے ایڈمیشن دینے کے وقت, کرائٹیریا بنانے کے لیے, کس قدر ظلم ہے. مجھے نہیں معلوم اسکول کون سا ہے, کچھ پھر آپ کہیں جی آپ فلاں اسکول پہ کرٹیسائز کری تھی, میں صرف ایک جنرل سا ایٹیچیوڈ دیکھ رہی ہوں کہ دادا دادی جو ہیں جتنے مہربان ہو سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, جتنی وہ محبت کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہو. ٹھیک ہے بعض اوقات تو اسپائل کر دیتے ہیں کچھ, تو اس میں یہ ہے کہ دونوں طرف ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اگر وہ کہانیاں سنا سکیں, تربیت کر سکیں, کام میں بچوں کو لگائیں تو ایک بہت بڑی ہیلپ ہو سکتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے نا کہ بزرگوں کی بھی بعض اوقات تربیت نہیں ہوئی ہوتی, وہ اپنے طریقوں پہ چلتے ہیں. تو ان سارے مسائل کا اصل حل یہ ہے کہ ایجوکیشن کو عام کیا جائے. جب ایک اچھی بنیاد پہ بچے کی تعلیم ہوگی, بڑے کی تربیت ہوگی, بوڑھے کی, پھر بڑھاپے میں جا کے, تو وہ بڑھاپا کسی کو تکلیف نہیں دے گا, وہ وہاں بیٹھ کر بھی دوسروں کی خیر خواہی کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں گے. اچھا اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ شادی کے بعد لوگ, یہ کسی نے لکھا ہے کہ ان کی نیبرز جو تھیں وہ ویڈنگ نائٹ کی ڈیٹیلز پوچھتی تھی, تجسس میں جو باتیں آتی ہیں نا, یہ بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو اس بات میں بہت تجسس ہوتا ہے اور باقاعدہ پوچھتی, اور خصوصاً سہیلیاں وغیرہ اور اس طرح کے. آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی لحاظ سے شوہر اور بیوی کی تنہائی کی گفتگو کسی دوسرے کے سامنے کرنا حرام ہے, جائز ہی نہیں, اور ایسی بہت سی چیزیں خرابیاں پیدا کرتی ہیں. اس لیے اس کو ایک تو یہ کہ پوچھنا نہیں چاہیے, دوسرا ایک اگر کوئی پوچھے تو ہنس کے ٹال دینا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ پوچھنا اور بتانا دونوں ہی گناہ ہیں. پھر یہ کہ ہر انسان کو اپنا دکھ سناتے وقت معلوم ہوتا ہے کسی حد تک کہ اگلا کیا جواب دے گا, کیسا مشورہ دے گا. بہنوں کو بتانے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو کہیں کہ تمہارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے, یعنی اس میں بہت احتیاط برتیں, اور ایسے انسان کو چنیں کہ جو واقعی سنسیئر ہو, محض ایموشنل ریلیشن کی بنا پر آپ کی ہر بات میں ہاں ہی نہ ملاتا چلا جائے. کسی نے لکھا ہے کہ ایک موتی کا پھول یہاں پر ہے جس کی خوشبو ہم سب کو آ رہی ہے, اسی طرح جس دل میں ایمان بسا ہو اس کی مہک اور خوشبو کہاں کہاں تک پہنچ سکتی, یہ خیال آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل بھی زینا فی قلوبکم ہو جائیں. کسی نے لکھا کہ ہمیں کسی جماعت کا نام لے کر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, ایک بات ہوتی ہے محفل میں یہاں باقی سب ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی مذاق اڑانے کی ایک قسم ہے. یہ صحیح لکھا ہے انہوں نے, ہم بھی گویا لوگوں کا نام لے کر مذاق اڑا رہے ہیں, جو بات لکھ کر بھیج دے آپ انڈائریکٹلی بات کرتی ہیں, لیکن ہم لوگ نام لے لے کے بتانے لگتے ہیں. یہ ٹریننگ بھی ہونی چاہیے کہ نام لے کر بتانا باقی سب کا بات پہ ہنسنا بھی مذاق اڑانے کی ایک قسم ہے. تو امید ہے آئندہ آپ لوگ اس بات کے لیے احتیاط کریں گے, کوئی بھی واقعہ سناتے وقت یا کچھ کوشش کریں نام شہروں کے یا انسانوں کے یا وہ نکال دیں, کیونکہ ہمیں تو اس سے غرض نہیں کہ کون کیا ہے, ہمیں تو اس سے غرض یہ کہ بات کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو اور اس بات سے اگر ہماری کوئی اصلاح ہوتی ہے یا ہم اپنے آپ کو درست کر لیں, کیونکہ کہتے ہیں نا السعید من وعظ بغیرہ, خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو اپنے علاوہ دوسرے کے عمل سے نصیحت پا جائے. تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قوموں کی مثالیں اور واقعات کس قدر بیان کرتے ہیں, کرتے ہیں نا, کسی کی مثال یا واقعہ بیان کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن نام ذکر نہ کریں. آج کل ڈائریکٹ مذاق نہیں اڑایا جاتا بلکہ خوبصورت انداز میں مذاق اڑائے جاتے ہیں جس سے دوسرا پریشان ہو جائے. یہ لکھتی ہے میرے سامنے کا ایک واقعہ ہے, ایک خاتون کی گود میں بچہ تھا, دوسری ان کی رشتہ دار نے بچے کو پیار کرنا چاہا, گود لینا چاہا تو بچہ نہ آیا, جیسے بچے عموماً نئے لوگوں کے پاس نہیں جاتے. اس پر ماں نے بڑے فخری انداز میں کہا کہ میرا بیٹا صرف خوبصورت لوگوں کے پاس جاتا ہے. جنہیں کہا گیا وہ اس قدر پریشان ہوئی اور مجھے بھی سن کے برا لگا. ایسے کسی کی شکل کے اوپر بات کرنا تو ویسے ہی ایک بڑی گھٹیا حرکت ہے, کیونکہ شکلیں تو اللہ نے بنائی ہیں, اس میں کسی انسان کا قصور کیا؟ آپ یقین کریں کہ اگر میں کسی کے چہرے کی طرف دیکھوں اور مجھے ایسا لگے کہ مجھے اچھا نہیں لگا, یعنی اس میں کوئی اٹریکشن فیل نہیں ہوئی اس شکل صورت کے, تو میں اور زیادہ غور سے دیکھتی ہوں. صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور کوئی نہ کوئی خوبصورتی اس کے چہرے پہ رکھی ہے اور اس انسان کے اندر ضرور کوئی خیر اور بھلائی ہے, اور میں ایک دم اپنے دل میں محبت لے آتی ہوں اس کے لیے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے. کیونکہ ہر انسان کے لیے ایک معیار مختلف ہوتا ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ رب کتنا پیارا ہے جس کی یہ تخلیق ہے, تو کوئی بھی انسان برا نہیں لگے گا آپ کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اور مزاح کا ایک واقعہ. ایک دفعہ حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ساتھ جا رہے تھے. حضرت علی ان دونوں کے درمیان تھے. حضرت عمر نے کہا, علی تم ہمارے درمیان لنا کا نون ہو, یعنی لام نون الف نا, کیونکہ حضرت علی ان دونوں سے نسبتاً قد میں چھوٹے تھے. حضرت علی نے جواب دیا, اگر میں نہ ہوتا تو تم لا ہوتے. آپ نے ذکر کیا کہ شوہر کو اپنے والدین کو پیسے دینے سے روکنا نہیں چاہیے. بعض عورتیں پیسے دینے سے تو منع نہیں کرتی, لیکن والدین کے ساتھ تھوڑا سا وقت بھی نہیں گزارنے دیتی. یہ بالکل صحیح کہا انہوں نے. اور شوہر کو صرف اپنی اور اپنے بچوں کی ملکیت سمجھتی, یعنی ایک عورت جس نے اس کو جنم دیا, پالا, ساری زندگی اس کو پڑھایا لکھایا, اس کے لیے دعائیں مانگی, جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, کمانے کے قابل ہو گیا, تو کوئی اور مالک بن گیا اور وہ ملنے بھی نہ دے, اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ جبکہ ماں کا حق جو ہے وہ تین گنا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ اچھا شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا, یہ تمہارے خلاف بہکائے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, ایسے وسوسوں کو جھٹک دیا کرے. آپ خود اچھے ہو جائیں, کوئی کسی کے خلاف نہیں بہکا سکتا, اس لیے کہ عمل سب سے بڑی گواہی ہے محض باتوں سے کسی کو پلیز کرنے کی. گھر میں بہن بھائیوں نے چھیڑ چھاڑ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کے نام رکھے ہوتے ہیں, یعنی نک نیمز جسے کہتے ہیں. اس سے کوئی اذیت تو نہیں ہوتی, ایک دوسرے کی کمپنی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے, ایسا کر سکتے ہیں, الا یہ کہ وہ نک نیم کو بہت ہی خراب چیز کا نام نہ ہو. سورۃ الحجرات کی آیات میں ایک بات قابل غور ہے کہ ہر حکم کے بعد وتق اللہ کہا گیا ہے. کتنی دفعہ آیا یہ وتق اللہ؟ پہلی آیت میں ہے وتق اللہ, پھر تیسری آیت میں آپ دیکھیے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ, جی پھر آیت 10 میں ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ, جی آیت 12 میں وَاتَّقُوا اللَّهَ, پھر آگے بھی ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک دل میں تقویٰ نہ ہو اس وقت تک یہ اخلاق انسان کے اندر آ نہیں سکتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.